حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر وسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کافر کے دو کندھوں کے درمیان میں 3 دن کی مسافت ہوگی تیز رفتار سوار کے واسطے. یہ جہنم میں جب کافر کو ڈالا جائے گا اس وقت کی مقدار کا بیان ہے. دیکھیے، راحت اور آرام یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ راحت ہوگی، جتنا لمبا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. مثلاً آپ کا بدن 5 فٹ کا ہے اور 1.5 فٹ کی چوڑائی ہے، تو پنکھے کی جو ہوا لگے گی یہ 5/1.5 فٹ کے بدن کو لگے گی. اور اگر کسی کا جسم ماشاءاللہ 6 فٹ کا ہے اور 2 فٹ اس کی چوڑائی ہے، تو 6x2 کے بدن کے اوپر ٹھنڈی ہوا لگے گی. غرض یہ کہ پتلے آدمی کو کم بدن پر، موٹے آدمی کو زیادہ بدن پر راحت اور تکلیف پہنچتی ہے. تو کافر کو چونکہ زیادہ سے زیادہ سزا دینی ہے، زیادہ سے زیادہ جسم پر اس کو تکلیف پہنچے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے وقت پر کافر کا بدن بہت بڑا بنا دیں گے تاکہ عذاب بڑا ہو اور اس کا درد اور تکلیف بھی کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی ہو. اسی لیے کافر کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک یہ جو فاصلہ ہے، یہ 3 دن تک تیز رفتار سوار چل سکے اتنا بڑا ہوگا. اندازہ لگاؤ کہ کافر جہنم میں ڈالے جاتے وقت کتنا زیادہ جاڑا موٹا بنا کے ڈالا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بدن کے اوپر عذاب پہنچے اس کو اور تکلیف زیادہ ہوئے. روایتوں میں دوسری جگہ یوں آیا کہ کافر کی داڑ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کافر کی ران بیضاء کے پہاڑ کے برابر ہوگی. جہنم میں کافر جہاں بیٹھے گا اس کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی وہ 3 دن کی مسافت کے گھیراؤ کے اندر ہوگی. یعنی آدمی چلے 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 3 دن تک جتنا چلے اتنی بڑی جگہ کے اوپر وہ بیٹھے گا. بعض روایت میں آیا جیسے مدینہ سے ربضہ کی مسافت ہے، اتنی بڑی مسافت پر کافر جہنم میں بیٹھے گا. 42 ہاتھ اس کی کھال کی موٹائی ہوگی، اتنے بڑی سائز میں کافر کو جہنم کے اندر اللہ تعالی ڈالیں گے. گھمنڈی لوگوں کو چیونٹی کی شکل کے اندر نہایت ذلیل کر کے ڈالا جائے گا. اب یہ بھی ایک اشکال کا موضوع ہے کہ جو بعض روایت میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کی شکل کے اندر جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور بولس نام کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس روایت میں آیا کہ کافر کے دونوں کندھوں کی مسافت 3 دن کے بقدر ہوگی, اور اس روایت میں یہ آیا کہ کافر متکبر کو چھوٹی چیونٹی کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو بظاہر دونوں میں تعارض سا معلوم ہو رہا ہے. تو بعض حضرات اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ جب محشر میں کافروں کو لایا جائے گا تو اس میں جو متکبر قسم کے کافر تھے ان کو چھوٹی چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا. بعد میں جب ان کو جہنم میں ڈالنے کا وقت آئے گا تب ان کے بدن کی سائز بڑی موٹی کر دی جائے گی, جو یہاں روایت کے اندر موجود ہے. بہرحال کافروں کو اتنی سخت سزا دینے کے لیے اتنے بڑے بڑے اجسام کے اندر جمع کیا جائے گا. جی.
وقال اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها.
حضرت سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے, وہی طوبہ, کہ اگر سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلتا رہے گا تو بھی اس کی آخری منزل کو نہیں پہنچ پائے گا, یعنی اس کی ڈالیاں اور شاخوں کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی آدمی 100 سال تک سوار چلتا رہے تو بھی اس کی ڈالیوں کے سائے کے انتہا کو نہ پہنچ پاوے. جی.
قال ابو حازم فحدثت به النعمان بن ابي عياش فقال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير راكب الجواد المضمر السريع 100 عام يقطع ما يقطعها.
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ سند میں بیچ سے جوڑ جوڑ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوصاف کے سلسلے میں 3 روایتوں کو لائے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, جنت میں ایک درخت ہے, ایک تیز رفتار سوار تزمیر والے گھوڑے کو لے کر 100 سال بھی اس کے نیچے چلے گا تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. الجوادو کے معنی تیز رفتار, فل اسپیڈ, فاسٹ اسپیڈ والا گھوڑے سوار, اس کو جواد کہا جاتا ہے. ایک تیز رفتار گھوڑے سوار اس درخت کے نیچے 100 سال بھی چلتا رہے گا تو ابھی اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب یہ جو لفظ آیا المدمر, کیا مطلب المدمر اور تزمیر کا؟ تزمیر کو سمجھو, یہ جیسے لوگ فٹنس کلب جاتے ہیں, جم میں جاتے ہیں اپنی باڈی کو مضبوط کسیلی بنانے کے واسطے, اس کا ایک باقاعدہ کورس بھی ہوتا ہے جس میں وہ ماہر لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز اتنی روزانہ کھانی ہے. پھر جن کی باڈی زیادہ ہے ان کی گھٹانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یوں کرو, بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یوں کہو کرو, یہ کھاؤ وہ کھاؤ. تو وزن بڑھانا اور گھٹانے کا ایک کورس ہوا کرتا ہے, اس طرح کا کورس ہوتا ہے گھوڑے کے اندر کہ گھوڑے کو پہلے یہ چلے کا نصاب ہوتا ہے. یہاں بھی بھائیو دوستو تزمیر میں چلہ ہے, تو 40 دن کا اس کا یہ نصاب ہے کہ پہلے گھوڑے کو خوب چارہ کھلائیں گے, خوب قسم قسم کی عمدہ غذائیں کھلائیں گے, موٹا تازہ فربا وزندار بنائیں گے, تو پھر وہ سست ہو جائے گا. یہ دونوں عجیب چیز ہے, جتنا آدمی زیادہ موٹا تازہ ہوتا ہے اتنا سست ہوا کرتا ہے. پتلے سنگل لوگ جو ہے ایک دم چبراک چالاک ہوا کرتے ہیں, تو پھر جب یہ گھوڑا موٹا تازہ فربا ہو جاوے تو پھر اس کی غذا آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں, ایک دم کم نہیں کر سکتے. سمجھو کہ پہلے روزانہ اس کو 100 کلو دانے کھلائے جاتے تھے, تو پھر 95, پھر 90, پھر 85, تھوڑا 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 گھٹاتے جائیں گے, اور اس کے بدن کے اوپر موٹے موٹے کپڑے وغیرہ باندھ دیں گے, اور اس کو جو ہے بند کمرے میں رکھ دیں گے, تو اس کی وجہ سے جو ہے پسینہ بھی خوب نکلے گا اور غذا گھٹے گی, تو پھر اس کی باڈی جو ہے کم ہوتی جائے گی, بدن کم ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو جائے گا, اور پھر وہ اتنا تیز دوڑنے والا ہو جاتا ہے کہ دوسرے گھوڑوں سے بہت آگے چلتا ہے. اس عمل کو عمل تدمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے جو گھوڑے پالنے والے لوگ کرتے ہیں باقاعدہ. پھر اس میں دوڑوانے کی مشق ہوتی ہے, گول گول پھرانے کی مشق ہوا کرتی ہے, یہ سب ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی لوگ گھوڑے والے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ اس طرح وہ لوگ کرتے ہیں باقاعدہ. تو کہا کہ جو تیز رفتار گھوڑے سوار ہوتا ہے وہ 100 سال تک اس درخت کے نیچے چلے گا تو ابھی ختم نہیں پائے کر پائے گا. وظل ممدود, کیسا سایہ جو بہت لمبا ہوگا وہ طوبہ کا ہوگا. جی
بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتي 70 أو 700 ألف لا يدري ابو حازم ايهما قال متماسكون اخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے 70,000 یا 70 لاکھ لوگ, 7 لاکھ لوگ, 700,000 ابو حازم نے کیا کہا, دونوں میں سے یہ راوی کو شک ہے, یہ ایک دوسرے کو پکڑ کر کے جنت میں جائیں گے, کل اس کی توجیہ ہو چکی ہے, اور ان کا اول داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخر داخل ہوگا, یعنی سب ایک ساتھ ایک صف میں بیک وقت جائیں گے, اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی شکل پر ہوں گے, 14ویں کے چمکتے دمکتے چاند کی طرح جنتیوں کا چہرہ ہوگا, اور اس حال میں وہ جنت کے اندر جائیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ, مسفرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ 14ویں کے چاند کی طرح یہ لوگ جنت میں جائیں گے, جیسے کہ سائے میں ہی آیا ایک شکل طوبہ کی. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سالم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء.
حضرت سهل رضي الله تعالى عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنتی لوگ اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو دیکھتے ہوں گے، جیسے کہ تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ بھئی کالی رات ہو، تم گھر سے باہر نکلو، آسمان کو دیکھو تو کیسے تمہیں ستارے عجیب و غریب چمکتے دمکتے نظر آئیں گے؟ بالکل تم جنت میں، الگ الگ درجات ہیں، نیچے کا درجہ اوپر کا درجہ، تو نیچے کے درجے کے لوگ اوپر کے درجے کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کہ ہم نیچے سے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ جنت کے اندر کتنے اونچے اونچے درجات ہوں گے کہ اعلیٰ ترین جنتیوں کو اللہ اتنے اونچے درجے دیں گے کہ جیسے کہ چمکتے ہوئے آسمانی ستارے ہوا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جی،
قال ابي فحدثت النعمان ابن ابي عياش فقال اشهد لسمعت ابا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الافق الشرقي والغربي۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اضافہ کیا انہوں نے، جیسا کہ تم مشرقی یا مغربی افق میں ڈوبے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ترجمہ دھیان سے دیکھنا، جیسے کہ تم دیکھتے ہو مشرقی یا مغربی افق میں ڈوبے ہوئے ستاروں کو، یعنی جو ستارہ مشرق کے افق میں غروب ہوئے یا جو ستارہ مغرب کے افق میں غروب ہوئے، مغرب کا افق یا مشرق کا افق، اس کے اندر ڈوبنے والے ستاروں کو جس طرح ہم تم اونچا اونچا دور دور چمکتا دیکھتے ہو، اس طرح عام جنتی اونچے درجے والوں کو دیکھیں گے۔ جی،
وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الدومي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لاهون اهل النار عذابا يوم القيامة لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تستحي به، فيقول نعم، فيقول اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي شيئا فابيته الا ان تشرك بي۔
مضمون گزرا ہے، الفاظ میں تھوڑا فرق ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی کم سے کم درجے کے جہنمی کو ارشاد فرمائیں گے، بول آج زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تجھے مل جاوے، کیا تو اس کو بدلے میں دے کر کے جہنم سے اپنے آپ کو چھڑائے گا؟ تو کہے گا کہ ضرور اللہ، اگر زمین کی تمام چیزیں مجھے مل جاوے اور وہ بطور جرمانہ دے کر کے مجھے عذاب جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی۔ اردت، یہ امر کے معنی کے اندر ہے کہ تو دنیا میں جب تھا یا دنیا میں جانے والا تھا تب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے بھی آسان چیز اختیار کر لینا، یعنی توحید اختیار کر لینا، تو تجھے آج کی یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اتنی بھاری برکھم جہنم تجھے اٹھانی نہ پڑتی۔ کہتے ہیں کہ اس میں عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حکم دیا تھا کہ تم توحید اختیار کرو، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں دنیا میں انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی نے توحید کا حکم دیا، تو کہا میں نے دنیا میں تجھے اس سے بھی آسان حکم دیا تھا، اور جبکہ تو جو ہے آدم کی پشت میں تھا وہ آ گیا عالم ارواح کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر تو اصرار کرتا رہا میرے ساتھ شریک کرنے میں اسی لیے اب تو جہنم میں آیا اب تو اتنا بڑا فدیہ بھی دے وے تو ابھی تجھے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے وہاں تیرے لیے سستا سودا تھا وہاں تیرے لیے معمولی اور کم درجے کا سودا تھا وہ تو نے کیوں اختیار نہیں کیا بھائی ٹائم پہ لائٹ بل بھر دے وے تو جتنا آوے اتنا بھرنے کا لیٹ بھرے تو پینلٹی اور ڈن کے ساتھ بھرنے کا چلو
وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم السعارير قلت ما السعارير قال الزغابيس وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار قال نعم
ایک محاورہ سمجھو اس حدیث سے پہلے ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے کوئی ماشاءاللہ تندرست ہو طبیعت بہت اچھی چل رہی ہو اس کے بارے میں ایک دوسرے کو کوئی پوچھتا ہے بھائی کالو بھائی کی طبیعت آج کل کیسی چل رہی ہے چبڑا دیواچ ہے ایک عرف ہے ہمارے علاقے میں کسی کی بہترین تندرستی کو تعبیر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ککڑی چبڑے کھیرے آتے ہیں ایسے جیسے ہیں تازے بھریلے بھریلے ایک عرف ہے اب حدیث دیکھو ان امرین ان جابرین یہ امر ابن دینار رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں سے شفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو نکالا جائے گا دیکھیے شفاعت مختلف قسم کی ہے آخرت کے اندر ایک شفاعت تو عمومی ہے جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور مومن کافر یہود نصارہ سب اس شفاعت سے فائدہ اٹھائیں گے وہ عمومی شفاعت ہوگی ایک خصوصی شفاعت ہوگی کہ جو جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکال کر کے لایا جائے گا جنت میں تو جب جہنم سے نکال کر کے جنت میں لایا جائے گا تو ان کے بدن ایسے ہوں گے جیسے کہ کھیرے اور ککڑیاں ہوا کرتی ہے سعاریر سعرور کی جمع ہے چھوٹے چھوٹے کھیرے چھوٹے چھوٹی ککڑی کے چبڑے جیسے آئیں گے جنت میں جہنم سے نکل کر کے اب ابو امر کا کیا ہوا تھا کہ کچھ دانت ان کے گر گئے تھے اسی لیے وہ جو بولے نا سعاریر تو اس کے بجائے زغابیس یوں ہو گیا دانت نہیں ہوئے تو بعض حروف ادا نہیں ہوتے ہیں برابر برابر تو پھر اس وقت پر آدمی بولنے کیا جاوے اور بولا کیا جاوے تو بولنا تھا سعاریر تو اس کی جگہ بول دیا دغابیس تو جب دغابیس کا لفظ کہا تو سمجھ میں نہیں آیا راوی کو شاگرد کو قلت مس سعاریر اصل میں انہوں نے بولا تھا دغابیس اس لیے سعاریر کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا کیا حضرت یہ کیا چیز ہوا کرتی ہے وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ اور ان کا منہ گر گیا تھا یعنی دانت گر گئے تھے. منہ گر گیا تھا یعنی دانت گر گئے تھے. اس لیے جو ہے وہ تمام حروف کو برابر بول نہیں پاتے تھے, اس لیے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ برابر سمجھ میں نہیں آئے, اس لیے راوی کو بولنا پڑا کہ یہ ساری تقابیس کیا چیز ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ بھائی یہ تو سحاریر ہے اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کھیرے ہوا کرتے ہیں. یہ کھیرے ککڑی اور چبڑوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت جلدی یہ بڑھتے ہیں. جو لوگ باڑے میں کھیت میں کھیرے اور ککڑی اور چبڑے کی بیل لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج دیکھو اور کل دیکھو تو بہت جلدی بڑھ گیا ہوتا ہے اور اس کا ابھار بھی بہت عمدہ ہوا کرتا ہے. اس کے اوپر بعض کھیروں اور ککڑیوں پر سفید سفید روئیں بھی ہوتی ہیں, روانٹی اردو میں کہتے ہیں روئیں, وہ بھی اس کے اوپر ہوا کرتے ہیں. تو جہنمی جہنم سے جب نکلے گا تو کالا جلیلا کوئلہ ہوگا, لیکن جیسے ہی جنت میں آئے گا تو پہلے اس کو پانی میں غسل غسل کرا کے لائیں گے تو وہ کھیرے اور چبڑے کی طرح بڑھ کے تندرست توانا ہو کے جنت کے اندر آئے گا. کالیا نہیں آئے گا مطلب, بلکہ وہاں پر وہ چبڑوں کی شکل کے اندر وہ فربا اور تازہ آئے گا. بادشور رائے کرام نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جہنم کے جہنم سے نکلنے والوں کے بدن کے اوپر ہلکے ہلکے سفید بال ہوں گے, جس طرح کھیرے اور ککڑی پہ روئیں ہوتے ہیں اس طرح جو لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے ان کے بدن کے اوپر بھی ہلکی ہلکے سفید روئیں ہوتے ہیں. جیسے کہ نو مولود بچے کو آپ دیکھو, اس کے بدن پر چہرے پر ہاتھ پر روانٹی ہوتی ہے, روئیں ہوتے ہیں, پھر وہ بعد میں دھیرے دھیرے جھڑ جاتے ہیں. اس طریقے سے فقلت لعمر ابن دینار, حماد جو شاگرد ہے حضرت عمر ابن دینار کے, انہوں نے اپنے استاد عمر ابن دینار سے کہا, ابو محمد کنیت, سمعت جابر ابن عبداللہ یقول, کیا آپ نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یوں کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شفاعت کی برکت سے جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے, کہ بہت سے لوگ جو پہلے جہنم میں ڈال دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. قال نعم, ہاں میں نے سنا ہے, گویا کہ انہوں نے حدیث کی تحقیق کی حماد نے. تو عمر ابن دینار نے سیما کی صراحت کر دی اور سیما کی صراحت کرتے ہوئے کہا ہاں میں نے بالکل سنا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. دراصل یہ سوال جواب کا ایک پس منظر ہے کہ قرآن میں جو آیا نا فما تنفعہم شفاعت الشافعین, کہ ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا, اور یہاں روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. تو بظاہر آیت اور حدیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں ہے کہ ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا, اور حدیث میں ہے کہ حضور کی شفاعت سے وہ نکالے جائیں گے. اس لیے انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ نے حضرت واقعی سنا ہے کہ حضور نے اس طرح فرمایا؟ کہا ہاں بالکل سنا ہے. اب روایت میں تطبیق ہو جائے گی کہ آیت کریمہ کافروں کے متعلق ہے کہ کافروں کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ گنہگار مومنوں کو سفارش کا فائدہ ہوگا، اور وہ جو ہے جہنم سے سفارش کی برکت سے نکالے جائیں گے. اور دیکھیے، سفارش جو قبول کی جائے گی قیامت کے دن، تو اس کا ایک مقصد ہوگا سفارش کرنے والے کا اعزاز، یہ بھی ایک مقصد ہوگا. جیسے کہ بھائی آپ تاخیر سے تشریف لائے تو ناظم صاحب نے فرمایا کہ بھائی والی کو لے کر کے آؤ. اب آپ کسی بڑے آدمی کو لے کر کے آ گئے، او آپ آ گئے، تو ان کے اعزاز کے اندر جو ہے فوراً بلا سزا، جا بیٹا بیٹھ جا، تو کیوں لے کر کے آیا تو، تیری سفارش کرانے کے لیے. تو یہ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفارش قبول کی سفارش کرنے والے کے اعزاز کے طور پر. باقی اگر کوئی انٹو ہینٹو آدمی سفارش کرنے آتا تو ناظم صاحب کے لیے ٹکلا کرا کے لاؤ جاؤ، اس طرح پھراؤ جاؤ، باہر دھوپ میں کھڑا کرو دو گھنٹے، جاؤ اس کو کہو دو مہینے کی فیس بھرے، اس طرح سخت سزائیں ہوتی. اور وہ حضرت پہلے بیٹھ جا تو پہلے ان کو کیوں لے کر کے آیا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں. اس طریقے سے تو بعض مرتبہ سفارش کرنے والے کا اعزاز بھی ہوا کرتا ہے. اس اعتبار سے بھی جو ہے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا. جی
قال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعد ما مسه منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم اهل الجنة الجهنميين.
حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ایک قوم جہنم سے نکالی جائے گی بعد اس کے کہ وہ جل کر کے نیلے یا لال ہو چکے ہوں گے، یعنی جلنے کے نشان ان کے بدن پر آ چکے ہوں گے، تپش کے نشان ان کے بدن کے اوپر آ چکے ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ جو ہے کیما بوٹی مرغی آپ پہ لگاتے ہو تو لال ہو جاتی ہے نا، اس طرح جہنمی لوگ بھی جہنم میں جل کر کے لال ہو چکے ہوں گے یا نیلے پڑ چکے ہوں گے، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، اور جنت میں ان کا نام ہو جائے گا جہنمیین، یہ نام ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے، یہ تو جہنم سے نکل کر کے جنت میں آ گئے، اب کیوں ان کا نام جہنمیین باقی رہے گا؟ تو کا شکر نعمت کے طور پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے تھے، شفاعت یا اللہ کے فضل کی برکت سے یہ جنت میں آئے ہیں، اس لیے بطور شکرانے کے ان کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل باقی رہے گا، جہنمیین والا باقی رہے گا. بعد میں وہ لوگ درخواست کریں گے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ یہ نام ہم سے دور کر دیا جائے، تو وہ نام دور کر دیا جائے گا بعد میں چل کر کے. اس لیے کہ بعض مرتبہ نام کا بھی ایک اثر لگا رہتا ہے، اس لیے وہ نام دور ہو جاوے یہ اچھی بات ہے. جیسے کہ ایک طالب علم ہو، وہ پہلے بہت بھاگتا تھا، اب طلبہ میں اصطلاحی بن گئی عبد عابق اس طریقے سے، تو اب بعد میں چل کر وہ کہے کہ بھائی اب تو میں اس سال تو ایک مرتبہ بھی نہیں بھاگا، اب تو یہ نام میرے اوپر سے دور کرو. چلو ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر سے دور کر دیا تاکہ وہ یادگار باقی نہیں رہے. جی
وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة فأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال هبة قردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون وقد امتحش وعادوا حمما فيفللقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتبية.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تم اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لاؤ۔ اب جس کے دل میں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، حالانکہ وہ جل کے کوئلے جیسے ہو گئے ہوں گے، پھر ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لایا جائے گا۔ وعادوا حمما، وہ ہو گئے تھے کوئلے جیسے، پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی پانی کی نہر ہے، جس کے اندر غوطہ لگانے کی برکت سے مردے کو زندگی مل جاتی ہے، اور جو کالا ہو وہ گورا بن جاتا ہے، اور جہنمیوں کے لیے جو ہے غبارت مسودت جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ سفید چمکتے ہو جائیں گے۔ ایسی نہر کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، تو یہ غوطہ لگوانا ہوگا جہنمی اثرات کے ازالے کے واسطے۔ پھر وہ لوگ اگھیں گے، یعنی بڑھیں گے، چونکہ جہنم میں تو جل کے ایک دم کالے کوئلے جیسے ہو گئے، تو اب جنت میں آ کر کے وہ کیسے بڑھیں گے؟ جیسے کہ سیلاب کے ساتھ آنے والا کوڑا کا دانا اگ جاتا ہے، جیسے کہ سیلاب کے ساتھ آنے والے کوڑے کا دانا اگ جاتا ہے۔ سیلاب آتی ہے، کوڑا کرکٹ بھی بہت آتا ہے بہ بہ کر کے۔ اب وہ کوڑا کرکٹ جو اوپر اوپر پانی میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ دانے بھی ہوتے ہیں، اور وہ دانے جو ہے پانی چونکہ کثیر مقدار میں ملتا ہے، اور کوڑا کرکٹ کے اندر انبات کی صلاحیت بھی بہت عمدہ ہوا کرتی ہے، اس کو ہمارے عرف میں کانپ بولتے ہیں، کانپ اوپر نقطے کے ساتھ کانپ، جو بہت عمدہ اگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دانا اگ جاتا ہے، اور بہت تیزی سے وہ اگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں دنیا کے اندر کہ وہ کوڑے کے اوپر کا دانا زرد رنگ کا سکڑا ہوا پودا اگتا ہے، زرد رنگ کا سکڑا ہوا لپٹا ہوا پودا اگتا ہے۔ تو گویا کہ جس طریقے سے اس کوڑے کے اوپر اگنے والا دانا بہت تیزی سے بہت عمدہ بہت بہترین اگ جاتا ہے، اس طریقے سے یہ جنت میں آنے کے بعد بہت جلدی جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ الحمی اتو، دیکھو یہ راوی کو شک ہے، فی حمیلی سیلی فرمایا یا حمیتی سیلی فرمایا، لیکن علامہ عینی نے وہ عمدۃ القاری میں اس کو الحمی اتو کی تصحیح کی ہے، کہ الحمی اتو لفظ ہونا چاہیے، اور اسی کو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ عمر قدہ نے بھی راجح قرار دیا ہے کہ الحمی اتو کا لفظ ہوئے بدبودار کیچڑ کے معنی میں۔ جی،
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه.
حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا کہ اس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مارتا ہوا ہوگا. دیکھو اخمس کا لفظ سمجھو، پیر کا تلوہ دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اخمس کا لفظ. تلوے میں بیچ کے اندر گڑھا ہے، شروع میں اور ایڑی کے نیچے اونچائی ہے، نیچائی ہے اور بیچ میں اونچائی ہے، وہ اخمس، یہ بیچ والا حصہ. تو کہا پورے جہنم کے اندر سب سے کم درجے کا عذاب جس کو ہوگا تو اس کے یہ جو پیر کے بیچ والا حصہ ہے تلوے کی طرف میں، وہاں انگارہ جہنم کا رکھا جائے گا، بس اتنا ہوگا اور کچھ نہیں پورے بدن پر. لیکن وہ ایک انگارے کی تاثیر اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ ہوا دماغ، اور دماغ کے اندر ہے بھیجا، تو وہ بھیجا جوش مارتا ہوگا، جیسے کہ بھیجا پکانے سے پہلے اس کو پانی میں ابالا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ابلتا ہوا ہوگا دماغ کے اندر. اور یہ چچا ابو طالب کے متعلق آیا ہے، بعض روایتوں میں جمرتان تسنیے کے ساتھ ہے، یہاں جمرتن واحد کا سیگا ہے. تو دراصل ہو سکتا ہے کہ راوی نے اکتفا کیا ہو کہ بھئی لوگ سمجھ لیں گے کہ ایک پیر کے اندر جو ہے جمرتن، تو دو پیر کے اندر جمرتانی، لوگ خود سمجھ لیں گے، اس لیے جو ہے انہوں نے اکتفا کیا ہو. یا یہ کہ ایک قدم کے اعتبار سے جمرتن کا لفظ آیا ہو. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم.
اب دیکھیے یہ جو لفظ ہے کما یغلل مرجلو بالکمکمی، ایک قرات یہ ہے اس کے اندر، دوسری قرات واو کے ساتھ ہے. واو کے ساتھ قرات کیسے ہوگی؟ کما یغلل مرجلو والکمکمو، یہ دوسری قرات ہے. تیسری کی رات میں یہ ہے کہ با کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس با کو معا کے معنی میں لے کر کے ہے کہ المرجل بالکمکمی ای مع الکمکمی، یہ تین طریقے سے اس میں ذہن میں رکھنا. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے مرجل اور کمکم؟ ہانڈی، مرجل کے معنی ہانڈی، تانبے پیتل کی بنی ہوئی، ایک معنی. کمکم کا معنی ہے کانچ کا برتن، یہ ایک معنی ہوا. دوسرا معنی سمجھو، کمکم تنگ منہ والے برتن کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا برتن کہ جس کا نیچے سے چوڑا اور بڑا ہو حصہ، اور اوپر والا حصہ تنگ ہو. ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں ٹامڑو، تانبے پیتل کے جو ٹامڑے ہوتے ہیں وہ نیچے سے چوڑے ہوتے ہیں اور اوپر سے دہانا تنگ ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کا ایک معنی ہے کیتلی، केतली के अंदर भी यही होता है कि नीचे से चौड़ा और ऊपर से दहाना तंग। कहते हैं कि केतली फारसी लफ्ज है और इस तरह के ये बर्तन आम तौर पर पानी गर्म करने के काम में इस्तेमाल हुआ करते हैं। अब ये बा वाली की रात के अंदर मा का माना कर लो या वाव वाली की रात ले लो तो माना रिवायत का बिल्कुल वाजे हो जाता है और ज्यादा वजाहत माने की हो जाती है। अब देखिए तर्जुमा, हजरत नौमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, कयामत के दिन अजाब में सबसे कम दर्जे में वो आदमी होगा जिसके दोनों कदमों के अखमस में, जिसके दोनों पैरों के तलवे में दो अंगारे रखे जाएंगे, जिससे उसका दिमाग जोश मारता होगा जैसे के कितली, जैसे के हांडी में और कितली के अंदर पानी जोश मारता हो, जैसे के तांबड़े में और कितली में पानी जोश मारता हो। तो तंग मुंह वाले बर्तन में जिस तरीके से पानी जोश मारता हो और कितली के अंदर पानी जिस तरीके से जोश मारता हो, या एक माँ का तर्जुमा या एक बा, तो तंग मुंह वाले बर्तन के अंदर, मिर्जल के माने हांडी रहने दो और कुमकुम के माने दहाना ऊपर का तंग कर लो, ये भी हो सकता है। तो कितली या टामड़ा या एक तंग मुंह वाला बर्तन जिसमें पानी जिस तरीके से जोश मारता है, पहले जमाने के अंदर ये गीजर नहीं हुआ करते थे तो पानी गर्म करने के लिए ऐसे बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और इसमें पानी उकड़ता ककड़ता रहता था, फिर उसके जरिए से लोग नहाते थे। तो तंग मुंह होने की वजह से भाप कम बाहर निकलती है तो पानी जल्दी से कम वक्त में ज्यादा गर्म हो जाता है। उसी की एक किस्म होती है समावट, ये कुमकुम और मिलजल की, ये समावट भी इसी तरह का एक बर्तन होता है पानी गर्म करने का। तो उसमें भी यही होता है कि ऊपर से दाना तंग होता है, बीच में नीचे आग रख देते हैं। पहले हमारे यहाँ मीनारा मस्जिद में वो समावट था ठंडी के मौसम में गर्म पानी से वुजू करने के वास्ते, तो उसमें भी आसानी से पानी गर्म हो जाता है। तो जिस तरीके से अंदर पानी गर्म होता है तो इस तरीके से कम दर्जे के जहन्नमी का मामला होगा। बादशुर्रा ने इस तशबीह का खुलासा ये निकाला है कि ये जो तंग मुंह वाले बर्तन होते हैं इसमें नीचे गर्मी, फिर ये गर्मी बढ़ते 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 ऊपर दहाने तक पहुंचती है। इस तरह तलवे के नीचे रखा हुआ अंगारा उसका असर दिमाग तक पहुंचेगा और उसको ऐसा लगेगा कि मेरे दिमाग के अंदर जो भेजा है वो खोल रहा है, जोश मार रहा है, ऐसा उसको अंदाजा होगा। हालांकि वो यूं सोचता होगा कि पूरे जहन्नम में कम से कम दर्जे का जहन्नमी, हकीकत ये है कि पूरे जहन्नम में कम दर्जे का ये जहन्नमी है, लेकिन उसको खुद को एहसास होगा कि मैं बहुत बड़ी आफत में हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, हालांकि ये कम से कम दर्जे का जहन्नमी है। जी
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
حضرت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا تذکرہ فرمایا، پھر اپنے رخ انور کو پھیرا لیا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگی، کل جب یہ روایت گزری تھی تو بتلایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضور گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں, ایسا انداز اختیار فرمایا. اب دیکھیے, جہنم ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو یا کے سامنے نہ ہو, پھر بھی آپ نے چہرے انور کو پھرا لیا, اس کی سنگینی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے واسطے. دیکھیے, بعض مرتبہ کوئی گندی چیز ہمارے سامنے ہوتی نہیں ہے, لیکن جب وہ چیز بولی جاتی ہے تو ہم انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جیسے وہ چیز ہمارے سامنے ہے. جیسے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی آدمی یوں کہے تو اس نے سنڈاس کر دیا ہے, آپ کہیں گے ہٹ, کیا بولا کھاتے وقت, شرم آتی کہ نہیں ایسے الفاظ بولتے وقت, تو وہ کہے کہ کیا تیرے منہ میں پاخانہ گھس گیا اس وقت پر کہ تو اتنا غصے ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں ہے, لیکن آدمی ایک طرح کا نفرت کا انداز اختیار کرتا ہے. اسی طرح بعض مرتبہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں, کوئی بولا تو اس نے پاخانہ کہا, چھی سامنے ہے کیا کہ تو چھی کر رہا ہے, بدبو کا انداز, ایک انداز ہوتا ہے سنگینی کو ظاہر کرنے کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جہنم کا تذکرہ کیا اور رخ انور کو پھرا لیا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگی اور ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو, اور جس کو وہ بھی نہ ملے وہ پاکیزہ کلمے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاوے. جی, پاکیزہ کلمے کی تمام شکلیں پیچھے دیکھ لیا آپ نے. جی,
وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في لحظه من النار يبلغ كعبيه تغلي منه ام دماغه.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور آپ کے سامنے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, شاید کہ قیامت کے دن ابو طالب کو میری سفارش فائدہ دے وے. ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کو قیامت کے دن میری سفارش فائدہ دے وے. بات دراصل یہ ہے کہ چچا ابو طالب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, چونکہ آمنہ اماں کا تو بہت جلدی انتقال ہو گیا, پھر دادا عبد المطلب کی پرورش میں تھے, وہ بھی جلدی ہی روانہ ہو گئے, تو پھر آپ کی پرورش چچا ابو طالب نے کی, نبوت سے پہلے دی, اور نبوت کے ملنے کے بعد تو آپ حضور کے لیے ایک سپر بن کے سامنے آئے کہ مکہ کے دشمنان جو کچھ آپ کو تکلیف پہنچاتے تو چچا ابو طالب ڈھال بن جاتے تھے, اور جو ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر لوگوں کو ناراض کیا, لوگوں کی ناراضگی برداشت کی, لیکن سب کچھ گوارا کر کے حضور کی انہوں نے حمایت کی, تو کہا کہ اس کی برکت سے ان کو کچھ فائدہ دے وے میری سفارش قیامت کے دن. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے فما تنفعهم شفاعة الشافعين, ابھی پڑھ لیا کہ اس میں کافر لوگ مراد ہیں, تو پھر چچا ابو طالب تو ایمان کے بغیر دنیا سے تشریف لے گئے, تو پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کو کار آمد ہوگی؟ پہلی توجہ سمجھو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. چند چیزیں آپ کی خصوصیات ہیں, خالص لک من دون المؤمنین, اس میں چار سے زیادہ نکاح وغیرہ چیزیں ہیں, تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ کسی کی سفارش کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اور کسی کی سفارش کا کافر کو نفع نہیں ہوگا، لیکن آپ کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی سفارش سے آپ کے چچا کو فائدہ پہنچے گا۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا معاملہ ہے کہ کافر کو کفر کی سزا، گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا، اللہ جتنی چاہے اتنی کم کر دے وے، جتنی چاہے اتنی معاف کر دے وے، خدا کا اپنے اختیار کا معاملہ ہے۔ تو کافر میں سے چچا ابو طالب کے لیے جو تخفیف ہوگی، یہ تخفیف اللہ اپنے اختیار سے کریں گے، اور اس میں بات وہ ہوگی کہ چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور حضور ان کے لیے کچھ درخواست کریں گے، تو حضور کی دل جوئی کے لیے اللہ چچا ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کریں گے۔ تو چچا ابو طالب کے عذاب کی جو تخفیف ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے خاطر ہوگی۔ اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ تخفیف اس کا یہ حاصل تھوڑا ہی کہ وہ جہنم سے باہر نکال دیے جائیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ اب دونوں میں تطبیق ہو گئی کہ آیت میں فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین کا مطلب کیا، ایسی سفارش فائدہ نہیں کرے گی کہ کوئی جہنم سے باہر کر دیا جائے، اور حدیث میں جو آیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری سفارش سے فائدہ ہوگا، اس کا مطلب کیا، تخفیف، جہنم میں رہتے ہوئے تخفیف۔ اور آیت میں جو نفی ہے وہ کیا ہے، باہر نہیں نکال دیے جائیں گے۔ یہ بھی اس کی ایک توجیہ جو ہے روایت کی گئی ہے۔ چوتھی توجیہ روایت کی یہ کی گئی ہے کہ بھائی سفارش کرنے والے کی سفارش کا فائدہ ہوا یہ کب، کہ جس کے حق میں سفارش کی گئی اس کو بھی کچھ راحت ہوئے، تب سفارش کا فائدہ کہا جائے کہ بھائی میں نے تیری سفارش کر دی ہے، اب وہ تو بیچارہ انتظار ہی کرتا رہا کہ مجھے چھٹی ملے، ملی ہی نہیں چھٹی، تو وہ کہے کہ آپ نے سفارش کی تھی، وہ تو کچھ دیکھی وکھی نہیں، نظر وزر نہیں آئی، کیسے آپ نے سفارش کی تھی؟ تو سفارش کا فائدہ کب فائدہ ہوگا، کہ جس کے حق میں سفارش کی گئی وہ اس کا فائدہ محسوس کرے، تب جا کر کے وہ سفارش نافع کہی جاوے۔ تو چچا ابو طالب کے حق میں حضور کی سفارش کب کمال فائدہ مند کہی جاوے، جب چچا ابو طالب کو بھی یہ ہوئے کہ مجھے سفارش کا فائدہ ہوا۔ حالانکہ چچا ابو طالب کا حال یہ ہوگا کہ وہ یوں محسوس کریں گے کہ مجھ سے زیادہ جہنم میں کسی کو سخت عذاب ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کو یہ احساس ہوگا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، یہ ان کو احساس ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تخفیف ہوئی، لیکن ان کا اپنا احساس کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، تو بتلاؤ کہ اس تخفیف سے ان کو کوئی فائدہ ہوا، حقیقت میں تو نہیں ہو، ان کے اعتبار سے تو نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عذاب کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ چچا ابو طالب، اس طرح کا معاملہ ہوگا جہنم کے اندر۔ فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَاهِ مِنَ النَّارِ، زَحْزَاه کا لغوی معنی آتا ہے قلیل پانی، زمین کے اوپر تخنے تک، تلوے بھیگے اتنا، تخوے تک آ جاوے اتنا کم مقدار پانی کو زَحْزَاه کہا جاتا ہے، اس کو کم آگ والے حصے کے اندر رکھا جائے گا، یعنی جہاں کم سے کم آگ ہوگی وہاں چچا ابو طالب رہیں گے۔ اور اس کی مقدار پیچھے والی روایت میں آ گئی، جو ان کے تخنوں تک پہنچتی ہوگی اور اس کی وجہ سے بھیجا جوش مارتا ہوگا۔ دیکھیے ابو لہب کے لیے بھی کچھ فائدہ ہے. آپ نے روایات میں پڑھ لیا ہے کہ ان کو یہاں پانی کا ایک قطرہ دیا جاتا ہے جہنم میں, یہاں پانی کا ایک قطرہ ابو لہب کو. اب یہ ہے کہ بھائی جہنم کے اندر یہاں ایک قطرے کے بقدر پانی ملے تو اس سے کوئی راحت خاص تو ہوگی نہیں, لیکن کچھ تو فائدہ ہوا حقیقت میں. وہی حضور کی ولادت کی بشارت جب آ کر کے اس نے دی صہیبا نے, تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا کہ جا میرے مرحوم بھائی کے یہاں بچے کی ولادت کی خوشخبری تنہیں سنائی. اس خوشی میں ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا, اسی لیے اس کو جہنم میں یہاں اتنا پانی ملتا ہے قطرے کے بقدر. جی.
وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو عباده عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيقولون لقد استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا, فياتون ادم فيقولون انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته اذ روحا.
یہ روایت پہلے گزری یا چند الفاظ نئے ہو دیکھ لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کریں گے لوگوں کو. اب محشر میں حال بہت برا ہوگا, پسینہ پسینہ, تو لوگ یہ چاہیں گے نا کہ بھائی حساب شروع ہو جائے. بعض روایت میں ہے کہ وہ جو اس دن روایت بتائی گئی تھی نا کہ 10 سال کے بقدر گرمی ایک دن میں ہوگی سورج کو, 3650 دن کے بقدر گرمی اس ایک دن سورج میں ہوگی, تو جہنمی میدان قیامت میں لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہی اور درخواست کریں گے یا رب اریحنی ولو بن ناری, اللہ اس وقت کی حالت سے ہمیں راحت دیجئے, چاہے جہنم میں لے جا کے ڈال دو لیکن یہ محشر کی تکلیف سے تو ہمیں راحت دو. یہ لوگ بولیں گے میدان قیامت کے اندر, اتنی زیادہ سنگینی ہوگی میدان قیامت میں, لوگ کیا چاہیں گے کہ کوئی سفارش کرے اور حساب کتاب شروع کروا دے. وے تو لوگ کہیں گے کہ سفارش لے کر کے جاوے ہمارے رب کے پاس تاکہ ہم کو اس جگہ سے راحت مل جاوے. تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے پیدا کیا تھا, آپ میں اپنی روح پھونکی تھی, یہ سب شرافت کی نسبت ہے, اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا, آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں ہوں, یعنی سفارش کر سکوں اس مقام کے اوپر میں نہیں ہوں. یہ تواضع ہوگی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی, گویا کہ وہ اپنے آپ کو سفارش کرنے کے مقام اور مرتبے پر نہیں سمجھیں گے. اور وہاں آپ نے پڑھ لیا کہ ان کو اپنی تو شجر ممنوعہ والی غلطی یاد آئے گی کہ بھائی میں نے تو وہ شجر ممنوعہ کا ارتکاب کیا تھا, میں کیسے جاؤں سفارش لے کر کے. چلو.
ائت نوحا اول رسول بعثه الله فياتوا له فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته.
اب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو بھی کہیں گے بھائی یہ میرا مقام نہیں ہے, اور ان کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی. کون سی غلطی؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو جو فرمایا تھا نا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, وہ جو کنعان کے لیے سفارش کرنے گئے تھے پانی میں ڈوبتے وقت کے اوپر. اور بعض روایت کے اندر ہے کہ بھائی ہر نبی کی ایک دعا اللہ قبول کرتے ہیں, وہ تو میں نے قوم کو ڈبانے کے لیے قبول کروا لی ہے, اب بچانے کی کوئی دعا بچیلی نہیں ہے, इसीलिए जाओ किसी और के पास। तो इस तरीके से वो माजिरत कर देंगे नू अलैहि सलातु वस्सलाम के वास्ते। जी अब ये जो जुमला है कुरान में फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, तो बादशुर्रा ने ये तौजीह किए कि हजरत नू अलैहि सलाम यूं समझेंगे कि महशर में शफाअत के लिए जाना ये भी फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म में शामिल है, इसलिए नू अलैहि सलातु वस्सलाम नहीं जाएंगे। जी
إنتو إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتونه فيقول لستوناكم ويذكر خطيئته
جي
إنتو موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لستوناكم فيذكر خطيئته
ہاں ہر ایک نبی گویا کہ اپنی اپنی غلطی کو یاد کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تین باتیں یاد آ جائے گی ثلاث کذبات والی۔ چلو ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں لوگ مجھے چھوڑ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرتے تھے، مجھے عین خدا مانتے تھے یا ثالث ثلاثہ یا ابن اللہ مانتے تھے، میں کس منہ سے جاؤں اللہ کے دربار کے اندر؟ جی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے جو کچھ چپ چاک ہوئی ہو وہ اللہ نے معاف کر دی، اور وما تاخر کے اندر تو عصمت کامل ہے۔ بعض یوں کہتے ہیں کہ خلاف اولا وغیرہ جو چیز ہو گئی ہو، بعضوں نے ما تقدم من ذنبک سے مراد آدم علیہ السلام کی غلطی اور تاخر سے مراد امت کے گناہ کو مراد لیا ہے، کہ جو کچھ چپ چاک ہو گئی امت سے گناہ ہو گئے وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں۔ جی
فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فياتوني
فاسالهم، لوگ میرے پاس آئیں گے میدان قیامت کے لوگوں کا نمائندہ وفد میرے پاس آئے گا۔ جی
فاذا رايته وقعت ساجدا
فاستاذن على ربي، میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا کہ اللہ جی شفاعت کی اجازت۔ جی
فاذا رايته وقعت ساجدا،
میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے۔ فَيَدْعُونِ مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ جتنی دیر چاہیں گے مجھے سجدے میں رکھیں گے، بہت لمبا عجیب و غریب سجدہ ہوگا۔ جی
فَيَدْعُونِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَلُ لِإِرْفَا وَأَسَبَا فَسَلْتُ عَطَا فَقُلْتُ اسْمَعْ وَشْقَاتُ شَفْرَا،
ہاں نبی جی سر اٹھاؤ سوال کرو آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ کوئی درخواست پیش کرو آپ کی درخواست سنی جائے گی یعنی منظور کی جائے گی، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ حدیث بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہوا کرتے اور نبی خود حاجت پوری کرنے والے نہیں ہوا کرتے، نبی کو بھی اللہ سے سوال کرنا ہے تو پھر اولیاء کہاں سے حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ جب نبی کو اللہ سے سوال کرنا ہے تو اولیاء تو بدرج اولا نہیں ہو سکتے۔ جی یعنی ایسی تحمید جو اللہ اس دن حضور کے قلب اطہر میں القا فرمائیں گے اور حضور وہ حمد کے کلمات اپنی زبان سے ادا فرمائیں گے۔ جی دیکھیے دنیا کے اندر بھی بعض جیسے کہ ممبر آف پارلیمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ 5 کروڑ روپیے خرچ کرے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں کہ اپنے جہاں سے وہ منتخب ہو کر آتے ہیں اس علاقے میں ہوں گے یہ خرچ کرنے، پھر یہ کہ تعلیم میں اور پانی میں راستے میں اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کو کہاں خرچ کرنے ہیں، ہے ان کی سفارش سے خرچ ہوں گے لیکن اس کے بھی ضوابط ہوتے ہیں۔ تو یہ فیحد لی حدن کا یہی مطلب ہے کہ میری سفارش میں سفارش کروں گا اور میری سفارش اللہ قبول بھی کریں گے, لیکن اس کے بھی کچھ ضوابط ہوں گے سفارش کے. اور ایک موٹا ضابطہ تو بیان ہو گیا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ بھائی سفارش کے اندر کوئی بھی نبی یا کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے جیسی چاہے ایسی سفارش نہیں کریں گے, بلکہ اللہ جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے حق میں سفارش. تو سفارش کی بھی حد بندی یعنی اس کے بھی اصول اور ضوابط ہوں گے, اس کے مطابق سفارش ہوگی. جی, اور وہ کیا حد ہوں گی, کیا ضوابط ہوں گے سفارش کے, وہ قیامت کے دن مجھے بتلائے جائیں گے. جی,
وأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأقرأ ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة.
يعني یہ موقع بار بار ہوں گے, بار بار ہوں گے. ایک مرتبہ تو حساب کتاب شروع کروانے کے واسطے, پھر ایک مرتبہ اپنے امت کے جہنمیوں کو نکالنے کے واسطے, متعدد مرتبہ یہ چیز پیش آئے گی. جی, ہاں, اب جہنم میں کون باقی رہے گا؟ آخر میں حضور کی جتنی سفارش ہونی تھی ہو گئی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ہو گیا. اب کون باقی رہے گا؟ جو قرآنی ضابطے کی وجہ سے جہنم میں روک دیے گئے ہیں. قرآنی ضابطہ یعنی کہ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ, کہ مشرکین کی مغفرت نہیں, بس اب آخر میں شرک اور کفر والے جہنم میں باقی رہیں گے, ایک مومن بھی جہنم میں بعد میں باقی نہیں رہے گا. جی, ہاں, اور قتادہ رحمت اللہ علیہ اس پر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کے لیے خلود لازمی ہو جائے گا, یعنی اب اس کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, وہاں سے ان کو نجات نہیں ہوگی. جی,
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين.
یہ جو ہے نا حسن ابن زقوان ابو سلمہ البصری, صدوق ہے لیکن خطا اور غلطی بھی کرتے ہیں. پوری صحیح میں ان سے ایک روایت یہاں امام نے لی ہے, اس لیے مطابع بھی اس کے موجود ہے, اس لیے سنت پر کوئی ضعف کمزوری جھول باقی نہیں رہتا. چلو, کیونکہ مضمون ابھی پیچھے گزرا ہے یہ روایت کا, اس لیے نفس روایت میں کوئی جھول باقی نہیں رہے گا. چلو,
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان ام حارثة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك حارثة يوم بدر اصابه سهم غرب
کا کیا معنی؟ تیر مارنے والا کون وہ پتہ نہ چلے, اجنبی تیر, تو ان کو تیر لگا تھا حارثہ کو, تو ان کی والدہ حضرت ام حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کہتی ہے کہ حضور مجھے حارثہ سے کتنی محبت ہے آپ جانتے ہیں. چلو,
فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه,
اگر میرا بیٹا جنتی ہے تو میں نہیں روؤں گی, صبر کروں گی. جی,
وإلا سوف ترى ما أصنع,
اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے پھر ایسا کروں گی کہ تم بھی دیکھتے چلے جاؤ گے, ایسا بھیکنا تھاؤں گی میں. چلو,
فقال لها هبلت أجنة واحدة هي أم جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى.
جی,
وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم.
يعني اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام, اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام, خیر من الدنیا وما فیہا, ساری دنیا کی دولت بھی ہاتھ میں آ جائے اس سے بہتر ہے, یہ فضیلت لے رہے ہیں. چلیے,
ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده من الجنة خير من الدنيا وما فيها.
یہ نیا لفظ ہے قد قد, کس کو کہتے ہیں قد قد؟ قد کا ایک معنی آتا ہے قدم رکھنے کی جگہ, نال تسمے کی جگہ, تسمے جتنی جگہ, یعنی چپل کی پٹی جتنی جگہ. اب چپل کی پٹی کو کتنی جگہ چاہیے؟ معمولی جگہ. یعنی جنت کی اتنی معمولی جگہ چپل کی پٹی کے بقدر کی. خیر من الدنیا وما فیہا. بعض روایت میں قدم کے رکھنے کی جگہ بھی آئی ہے, لیکن یہ زیادہ بلیغ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قدم زیادہ جگہ لیتا ہے اور چپل کی پٹی کم جگہ لیتا ہے. تو کہا جنت کی چپل کی پٹی کے بقدر کی جگہ دنیا و مفیہا سے بہتر ہے, عمدہ ہے. چلو.
ولو ان امرأة من نساء اہل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما.
سبحان اللہ. اگر ایک جنتی حور زمین کی طرف جھانک دیوے نے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں جگمگا جاوے نے, چمک چمک والی ہو جاوے, روشن روشن ہو جاوے. چلو.
ولملأت ما بينهما ريحا.
اور زمین اور آسمان کے درمیان اس کی خوشبو خوشبو پھیل جاوے. جی.
ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها.
اور اس کی اوڑھنی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یہاں تو جارجٹ کی اوڑھنی, پولیسٹر کی اوڑھنی 100 روپے والی, اور یہ جو اوڑھنی ہوگی وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگی. چلو.
قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنه الا اري مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا, ولا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنه لو احسن ليكون عليه حسره.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ کسی بھی آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو پہلے اس کو جہنم والی جگہ دکھلائی جائے گی, چونکہ جہنم والا مکان اب اس کا خالی پڑا, کافر قبضہ کرے گا اس پر, تو اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر تو ایمان اور اعمال صالحہ والا نہ ہوتا نے وہ گھر میں ہوتا, تاکہ جنت کی ہر چیز کی شکر گزاری زیادہ ہو جائے. اس واسطے اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر وہ برائی کے کام کرتا, نافرمانی کے کام کرتا تو جہنم کے اس طبقے میں جاتا, وہ اس کو دکھایا جاتا تاکہ شکر کا اضافہ ہوئے. اور کوئی بھی آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس کو جنت والا مکان دکھلایا جاتا ہے کہ اگر وہ نیکی کرتا تو اس کو یہ جنت والا مکان دکھلایا جاتا تاکہ اس کی حسرت اور افسوس کے اندر اضافہ ہوئے. یعنی کافر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنت والا مکان دکھلایا جائے گا کہ اگر تو ایمان لاتا نا یہ بنگلے میں ہوتا, ایمان نہیں لایا نا اس لیے جا آپ جہنم میں جل, تاکہ اس کی حسرت اور افسوس میں اور زیادہ اضافہ ہوئے. یہاں ایک شورا نے اشکال کھڑا کیا ہے کہ بھائی جنت کوئی شکر کی چیز تھوڑی ہے, شکر کا محل تو دنیا ہے, جنت تو شکر کا بدلہ پانے کی چیز ہے. تو ابھی جو حدیث میں آئے کہ لیزداد شکرن, کہ جنتی لوگوں کا شکر بڑھ جاوے, ایسا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ جنتی لوگ شکر جو کریں گے بطور لذت کے کریں گے, بطور تکلیف کے نہیں کریں گے. اور دنیا میں جو ہم شکر کرتے ہیں وہ مکلف ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں, اور وہاں بطور لذت کے کریں گے. اور بعض نے کہا کہ شکر بول کر کے ملزوم مراد ہے, کہ آدمی شکر کب کرتا ہے؟ جب کوئی خوش کرنے والی نعمت ملے. تو شکر بول کر یہاں پر مراد ہے فرحت, مسرت, لذت کا اضافہ, وہ مراد لیا گیا ہے. پورا کرنا ہے کہ سبق پورا کرنا ہے؟ سبق پورا کرنا ہے. بڑوں کا حکم جیسے ہم ٹھکرا رہے. اب اس پر ایک واقعہ سناؤں آپ کو. شکر کی زیادتی کس شکل میں ہوگی جنت میں؟ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کے جو مواعظ چھپے ہیں روح البیان میں, اس میں ہے کہ ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, ہماری حدیث کی سند میں بھی ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اور جنتی حوریں آئے گی میرے پاس تو میں ان حوروں کو کہوں گا کہ تم میرے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ, میں تمہارے بیچ میں بیٹھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں ان سے کہوں گا اچھا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تم سنو سب بیٹھ کر کے. پھر میں ان حوروں سے خطاب کر کے کہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مجھے وہ لذت آتی ہے جو تمہارے ساتھ سونے میں بھی لذت نہیں آتی ہے, اس لیے میں تلاوت کرتا رہوں تم بیٹھے بیٹھے سنتی آ رہا. یہ ہے. اب وہاں کوئی آدمی اشکال کرے کہ بھائی جنت تلاوت کا مقام تھوڑا ہی ہے, تو وہاں کہیں گے کہ یہ بطور لذت ہے کہ تمہارے قرآن کی تلاوت میں مجھے وہ لذت آتی ہے جو تمہارے ساتھ سونے میں بھی لذت نہیں آتی. یہ ہے.